नाराय तकबीर
अल्लाह अकबर,
नाराय तकबीर
अल्लाह अकबर,
नाराय रिसालत
या रसूल अल्लाह,
नाराय रिसालत
या रसूल अल्लाह,
नाराय हैदरी
या अली,
हैदरी
या अली,
हैदरी
या अली,
मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम,
बात जो ज़रूरी है कारवान हुकूमत क्या है के हवाले से, उसकी एक तजवीज़ है कि कारवान हुकूमत का एक तारुफ़ नामा है कि अगले प्रोग्राम से पहले हम नकी बात यादी ये बुला दिया जाए और ये आप लोग इसे एक दफ़ा अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, फिर इसके बाद जो सवालात हो, जो चीज़ें वजाह तलब हो वो मालूम कर लीजिए और उसका जवाब हो जाएगा तो ये ज़्यादा खूबसूरत, अगरचे बयान हो चुका है लेकिन इसमें एक मुकम्मल तारुफ नामा होता है। ख़ानदान अहले बैत मुकद्दमतन एक बात कहना चाहूँगा, उसके बाद जो अपना मौजू है शुरू करूँगा और ख्वाहिश यही है जैसे कि ऐलान हुआ है इसी मुख्तसर से वक्त में वो बात तमाम भी हो जाए और आखिर में नकी भाई ने इंतज़ामी उम्मीद उस पर बात करनी। वाकई खुशकिस्मत है वो लोग जिनको अपनी ज़िंदगी में ज़्यारत नसीब होती है, इसमें कामिल तरीन किताब और मुसल्लम तरीन किताब जो ज़्यारत के सिलसिले में है उसका नाम ही कामिल ज़्यारात है, उसका उर्दू तर्जमा भी हो चुका है और जैसे मैंने ये अर्ज़ किया है कि इसका मुताला ज़रूरी है, अगर कर लें बेहतर रहेगा। इसी तरह से कामिल ज़्यारात इसके मुतल्लिक एक कोई जो बहुत बड़े रिजाली हैं इन रिजाल के भी बहुत बड़े माहिर हैं, उनका कहना यह है कि हर वो रावी की जो कामिल ज़्यारात का रावी है बस उस किताब में उसका वजूद, क्योंकि इनके लिखने वाले ने ये पूरी तवज्जो की है कि इसमें एक रावी भी ज़ईफ़ ना हो, लिहाजा इसका हर रावी सच्चा रावी। ये उसूल काफ़ी के बारे में नहीं है, ये मल्ला यादुल हमारी कुतुब अरबा किसी किताब के बारे में भी नहीं है, ना आगा कोई ने या उलमा ने ये कहा है कि इसमें हर रावी सच्चा है, लेकिन कामिल ज़्यारात का हर रावी सच्चा है अगर कोई के मुताबिक, लिहाजा इसका मुताला अगर हो जाए तो उसमें देखिए कि क्या अजमत है ज़्यारत करने वालों की और क्या ज़्यारत के आदाब क्या हैं, ज़्यारत का सवाब क्या है, ज़्यारत का फ़लसफ़ा क्या है, ये खूबसूरत है। क्योंकि वक्त कम है मैं इसका सिर्फ एक ही पहलू बयान कर पाऊँगा और उसी पहलू को मुकम्मल करना चाहूँगा इंशाअल्लाह। मैंने अर्ज़ किया कि मुबारक के काबिल हैं वो लोग जो पहले ज़्यारत कर चुके हैं वो भी मुबारक के काबिल हैं और जो पहली दफ़ा जा रहे हैं वो भी इस काबिल हैं। एक उर्दू शायर ने एक मिसरा, मैं सारा शेर भी नहीं एक मिसरा पढ़ूँगा और ये अगर शरायत के साथ हो तो ये हकीकत है कि जन्नत भी भूखती है ज़वारों के साथ साथ, ऐसे ही है कि जन्नत उसी तरफ रुख करती है जहाँ ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। बाद लोगों को बाद उलमा को हत्या किया जो रिवायात में था उसको हुआ कि ये वाकई हो सकता है, ये मुमकिन है, کہ ظاہر کی اتنی عظمت ہو سکتی ہے, لیکن ایک بات ضرور ہے کہ شرائط, شرائط کے علاوہ نہیں. اس میں ایک جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ میرے اور آپ کی طرح کا ایک گناہ گار شخص تھا, جو اس کو یہ تصور کہ آیا جی اتنا اجر کہا گیا ہے, یہ سب یہ پیکیجز ہوتے ہیں, یہاں بھی ہوتے ہیں نا, اگر یوں کرے تو یہ ملے گا, یہ کرے تو یہ ملے گا. یہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جن کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے اور جس کے ہاتھ میں پوری کائنات ہے, وہ پیکیج نہیں دے سکتا اور وہ اس پیکیج کو پورا نہیں کر سکتا. صرف جو پہلے بھی عرض کیا تھا شرائط کے ساتھ, ایک عالم کو یہ مشکل بنی کہ زائرین کی جو اتنی عظمت بیان ہوتی ہے یہ ہو سکتی ہے یا نہیں. تو سفر وہ بھی کربلا کے راستے میں تھے, نیند کا غلبہ ہوا, سو گئے. اتنے میں زائرین قریب سے گزرے, وہ زمانہ تھا کہ زائرین کی گرد ان کے جسم پہ پڑی, کچھ ان کے سانسوں میں اندر چلی گئی. انہوں نے عالم خواب میں دیکھا کہ انہیں جب نامہ اعمال دیکھا تو اس میں کمزوریاں تھیں, ایسی کمزوریاں تھیں کہ فوری اہل جنت نہ قرار پائیں. مومنین کو جنت میں جانا ہے, کوئی شک شبہ نہیں, لیکن شرائط کے ساتھ. مومن جسے اللہ کہے, مومن جسے رسول اللہ فرمائے, جس کو مولا علی کہیں, آئمہ طاہرین کہیں جو مومن ہے, یہ شیعہ ہے, یہ ماننے والا ہے, نہ کہ اس کی تعریف ہم کریں. اس میں کوئی شک شبہ نہیں, مومنوں کی ہی جگہ جنت ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے کہا گیا کہ یہ اہل جنت میں سے نہیں ہے, چرسا جہنم میں گزارنا ہوگا. تو اتنے میں ایک نیا حکم نامہ ملا اور کہا کہ کیونکہ زائرین جو گزرے ہیں ان کے خاک ان کے اندر جا چکی ہے, لہذا اس خاک کی برکت میں جو کمی ہے, اچھے بھی تھے عالم بھی تھے, جو کمی ہے اللہ نے اس کے صدقے میں ان کے باقی گناہ معاف کیے, اب یہ اہل جنت قرار پائے. اور بہت سارے لوگ جو ذرا اس کو ہم اپنے لفظوں میں کہتے ہیں حقیقت پسند نہیں ہے, یا عالم ملکوت کو نہیں جانتے, جو عالم ملکوت کو دیکھا نہیں ہے, عالم ملکوت کو سمجھتے نہیں ہیں. بعض لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی روایات کو بغیر کسی علم کے, بغیر کسی جانے کے, وہ فوراً اپنے ذہن کے مطابق کہ میرے خیال میں یہ ٹھیک نہیں ہے. اس کے لیے امام معصوم نے خوبصورت بات کی ہے, روایت میں ہے, ان الدین لا یصاب بالقول. یہ جو اندازوں سے, لوگوں کے اندازوں کی جو عقل ہے, اس سے دین کی حقیقتوں کو تم نہیں پا سکتے. میرا خیال یہ ہے, میرا دل نہیں مانتا, میرا دل اور آپ کا دل یہ معیار نہیں ہے. معیار قرآن مجید ہے اور روایات معصومین, سیرت معصوم. لہذا ہمیں پہلے اس چیز کو باور کرنا چاہیے. وہ تو بہت دور کی بات ہے. ایک وہ روایت جو سنی شیعہ دونوں میں ہے, ہر وہ محفل کہ جس میں ذکر خدا اور ذکر محمد مصطفیٰ اور ان کی پاک آل کا ذکر ہو, اس محفل کو بھی ملائکہ اپنے گھیرے میں لیتے ہیں, اور جب تک وہ محفل برپا رہتی ہے وہ ملائکہ ان کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں اور ان پر درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں. پر اس میں ضرورت ہے کہ ہم شعور کے ساتھ زیارت کریں, سمجھ کے زیارت کریں. جیسے اس کے علاوہ ضروری ہے کہ ہم کاروان امت کو جانے، اسی طرح زیارت کو جانے، یہ بھی ضروری ہے. اور اس کے لیے قیام الزیارات ایک بہت خوبصورت کتاب ہے جو میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی نے بھی فرمایا کہ اس کا ہر راوی اگر کوئی کی نگاہ میں سچا ہے. علم رجال کے آپ یوں سمجھیے کہ باقی علوم مجتہد تو بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو راویوں کی تشخیص جس پر روایت کا انحصار ہوتا ہے، آیا روایت ٹھیک ہے یا نہیں، ہوتا ہے کہنے والا کون ہے، کس حیثیت کا مالک ہے، کس شخصیت کا مالک، کسے کہتے ہیں علم رجال. تو آغا خوئی سید ابوالقاسم خوئی یہ اس کے ماہر تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جو کام الزیارات کے راوی ہیں سب سچے ہیں. خاندان اہل بیت کی جھوٹ نہیں. ایک روایت جو میں بالعموم سنایا کرتا ہوں، یہ ضرور سنانا چاہوں گا، لگتا ایسا ہے کہ اسی کی زمینہ سازی ہو رہی ہے جو روایت میں ہے. آپ لوگوں میں سے جس نے بھی یہ روایت سنی ہو جو میں ابھی سنانا چاہ رہا ہوں، تو کہہ رہے ہیں کہ بات نئے لوگ بھی ہیں جو پچھلے پروگرام میں نہیں تھے، وہ ضرور ہاتھ کھڑا کر دیں گے کہ ہم نے کچھ نہ کچھ سنی یہ روایت تفصیلی ہے، یہ خطبہ بڑا خطبہ ہے. رسول اللہ کا زندگی کا سب سے بڑا خطبہ، اس میں جو کچھ بیان ہوا اس کا خلاصہ جو ہم سے مربوط ہے. جس نے رسول اللہ کا سب سے بڑا خطبہ معلوم ہے اس کو کب کہا، کیا موقع تھا، کیا سال تھا، جس کو خبر ہے وہ ذرا ہاتھ کھڑے کر. رسول اللہ کا سب سے بڑا خطبہ ماشاء اللہ، جی مجھ سے جو سنا ہے، جس نے مجھ سے بھی سنا ہو ہاتھ ذرا اونچا ہاتھ کھڑا کریے ماشاء اللہ. ایک ذرا ہاتھ کھڑے رکھیے، دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو. میں کیونکہ اکثریت نے نہیں سنا، ضرور وہ کہنا چاہوں گا، اور اس کے بعد پھر جو اس کا نتیجہ ہے دوسری جو روایات ہیں اس کو ساتھ آج شامل کر کے بس یہی بات مکمل کر لیتا ہوں. خاندان اہل بیت پر زور دورہ سے درود بھیجیے. آپ کو معلوم ہو کہ رسول اللہ کی سیرت میں یہ ہے کہ ان کے خطبات بہت طولانی نہیں ہوتے تھے. ساری زندگی کی جو روٹین ہے، جو سیرت ہے، وہ یہ ہے کہ خطبے بالعموم، بعض اوقات پانچ منٹ کے، دس منٹ کے، بالعموم جو خطبات ہیں وہ آدھے گھنٹے کے ہوتے تھے. بالعموم جو درس دیتے، جو خطبات دیتے، لیکن بعض خطبات رسول اللہ کے طولانی ہیں. ان میں سے تین خطبے جو طولانی ہیں وہ آپ ذرا یاد رکھیں، اس لیے کہہ رہا ہوں. اور جو سب سے لمبا خطبہ اس میں سے کچھ اقتباسات وہ آپ کو سنانا چاہیے. ایک تو آخری حج کا خطبہ، یہ طولانی خطبوں میں سے خطبہ غدیر وہ الگ ہے، جو آخری حج کا خطبہ ہے جو حج کے موقع پہ لیا ہے، طولانی خطبوں میں سے خطبہ غدیر طولانی خطبوں میں سے. کم و بیش چونکہ ہم لوگ بالعموم وہ ایک جملہ ہی کیونکہ زیادہ معروف ہے، لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ نے وہ لگایا اور ہاتھ کھڑا کیا اور آتے ہی کہا کہ من کنت مولا فاذا بی المولا، یہ کہہ کے پھر چلے گئے. جو نہیں ہے معاملہ، یہ خطبہ غدیر کم و بیش تین گھنٹے کا خطبہ ہے. پورا مقدمہ باندھا ہے رسول اللہ نے، پورا فلسفہ ہے توحید، فلسفہ رسالت، فلسفہ امامت بیان کرنے کے بعد پوری بات سمجھائی ہے، اس کے بعد من کنت مولا والی حدیث بیان. اور یہ جو غدیر میں تیاری ہے، آج وقت نہیں ہے، مختصر سا کہنا چاہوں گا، رسول اللہ نے جس جگہ کا انتخاب کیا جھاڑیاں تھیں، حکم دیا جھاڑیوں کو کاٹا جائے، حالانکہ کمی تھی پانی کی، حکم دیا کہ جو بھی، کیونکہ غدیر میں وہاں ایک تالاب تھا, حکم دیا کہ پانی سے چھڑکاؤ کیا جائے, پورے میدان میں چھڑکاؤ کیا گیا. وہ آپ نے ایک سنا ہے نا کہ پلان جو ہے ممبروں کا وہ اس طرح سے ممبر اس طرح سے بنا, پلانوں سے بنا, لیکن باقی مقدمات جو رسول اللہ نے فراہم کیے وہ عام معروف نہیں ہیں, بیان نہیں ہوتے. رسول اللہ نے جھاڑیاں کٹوائیں, درخت کٹوائے, اور اس کے بعد چھڑکاؤ کروایا, اور بہت سارے مقدمات فراہم کیے. اس کے بعد ایک طولانی خطبہ دیا, یہ یاد کرنے کے لیے آپ کو یاد رہے. تیسرا جو خطبہ اس کا اقتباس بیان کرنا ہے, وہ خطبہ رسول اللہ کی زندگی کے آخر حج کے بعد کا خطبہ ہے. حج میں اور رسول اللہ کے وصال میں کچھ عرصے کا وقت ہے, معلوم ہوگا ذی‌الحجہ کے بعد محرم, محرم کے بعد سفر, اور 28 صفر کو رسول اللہ کا وصال ہوگا, دنیا سے پردہ کرے, اسی دوران کا خطبہ ہے. اللہ کے رسول نے صبح کی نماز کے بعد, کیونکہ اشاروں میں بتا رہے تھے کہ میں جانے والا ہوں, آخری حج پر بھی بتایا, پہلے بتایا کہ اس دفعہ جبریل 2 دفعہ قرآن لے کے آیا ہے, اسے بھی میں سمجھا ہوں کہ یہ میرا آخری سال, رمضان المبارک میں بھی بتایا, حج پہ بھی بتایا کہ میرا نئی خیال کہ اگلے سال میں حج پر رکھوں گا. یہ روایت بھی آپ نے سنی ہوگی. اس خطبے میں بھی فرمایا کہ صبح کی نماز کے بعد کیا میں تمہیں بتاؤں کہ قیامت تک کیا ہونے والا ہے. صحابہ نے عرض کی, یا رسول اللہ, آپ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. تو رسول اللہ نے صبح کے وقت, حالانکہ بڑھاپا بھی ہے, تکلیف بھی ہے, بیماری ہے, اس کے باوجود زندگی کا سب سے لمبا خطبہ اس دوران میں, اس دن کی صبح کی نماز سے لے کر کے ظہر تک رسول اللہ نے خطبہ دیا اور بیان کرتے رہے, میرے بعد یہ ہوگا, اس کے بعد یہ ہوگا, اس کے بعد یہ ہوگا, بتایا کہ کیا ہونے والا ہے, دنیا میں کیا تبدیلیاں آنے والی ہیں. ظہر کی نماز ہوئی, پھر رسول اللہ منبر پہ تشریف لے گئے, کہا کہ آمادہ ہو کہ میں بتاؤں کہ قیامت تک کیا ہونے والا ہے. صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. فرمائیے, اللہ کے رسول نے خطبہ جاری رکھا اور پھر قیامت تک کے حالات دوسری قسط میں پھر بیان کیا. عصر کا وقت ہوا, عصر کی نماز ہوئی, عصر کی نماز کے بعد پھر بیٹھ کے منبر پہ کہا کہ کیا میں نہ بیان کروں کہ قیامت تک کیا ہونے والا ہے. صحابہ نے کہا, یا رسول اللہ, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے, بیان کیجیے. مغرب کی آذان تک اللہ کے رسول نے یہ خطبہ جاری رکھا, نمازوں کے علاوہ سارا دن جو خطبہ رہا, اور اس خطبہ میں اللہ کے رسول نے بالعموم باب ملاحم, باب فتن, آئندہ آنے والے حالات یہ بیان کیے. ان میں سے جو ابھی ہمارے مطلب کی بات ہے, جو ویسے تو سارا ہمارے مطلب کی بات, لیکن جو ہمارے مطلب کی بات ہے, جو ہمارا موضوع ہے, وہ یہ ہے کہ مجھے قسم ہے اس کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, اس وقت تک قیامت برپا نہیں ہوگی جب تک ہر گھر سے محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند نہ ہوں. کہا کہ یا رسول اللہ, یہ دن آئے گا؟ کہا کہ میں ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے تمہیں دیکھ رہا ہوں, یہ دن آئے گا. اس کے علاوہ بھی جو وہ نشانیاں جو دیکھ رہی, ان میں سے چند نشانیاں, کہا کہ اس کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک عورتوں کا لباس کم اور مردوں کا لباس زیادہ نہیں ہو جائے گا. سمجھے ہو رہے ہیں؟ عورتوں کا لباس کم ہوگا اور مردوں کا لباس زیادہ ہوگا. یا رسول اللہ, یہ وقت ہی آئے گا؟ ہاں ہاں, مجھے اس کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس وقت تک قیامت بپا ہی نہیں ہوگی جب تک یہ ہو نہیں جائے گی. اسی طرح سے فرمایا اس کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس وقت تک قیامت بپا نہیں ہوگی کہ جب تک لوگ اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دلوائیں گے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اب وہ آپ کی امت میں سے ہوں گے؟ ہاں ہاں میری امت کہلوائے گی. تو دینی تعلیم نہیں دلوائیں گے بچوں کو, وجہ کیا ہوگا؟ ہاں کہ قرآن اور میری روایات کو کمتر سمجھیں گے, گھٹیا سمجھیں گے, اور زمانے کی تعلیم جو الٹے سیدھے نظریات پر مشتمل ہوگی اس کو عظمت والا سمجھیں گے. پھر صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کا اور ان کا کیا واسطہ ہوگا؟ ہاں نہ میرا کوئی ان سے واسطہ ہوگا نہ ان کا کوئی مجھ سے واسطہ. یہ دن یہ جو بیان یہ آ چکا یا نہیں ہو گیا ہے؟ یہ کیوں اسی طرح کے بہت سارے ہیں. اگر خدا نے کبھی توفیق دی کبھی موضوع یہ ہوا تو میں تفصیل سے یہ بات اس میں سے ایک بات یہ بھی کی کہ مجھے اس کی قسم کہ جس پہ قبضہ قدرت نے میری جان ہے اس وقت تک قیامت بپا نہیں ہوگی تب تک میری نسل سے ہی اس دنیا پر حکومت نہیں کر لے گا اس وقت تک قیامت بپا نہیں ہوگی. بات دوسری روایات میں ہے کہ ان کو فرزند حسین کہہ کے بلایا جائے, امام حجت کو فرزند حسین کہا جائے. جس کے لیے کربلا بپا ہوئی ہے اس پروگرام کی تکمیل کے لیے ان کو بھیجا جائے. امام کے متعلق چند جملے میں کہنا چاہوں گا جو ہم میری اور آپ کی ذمہ داری بن رہی ہے ان روایات کی روشنی میں میں وہ کہنا چاہوں گا, پھر جس کا جی چاہے اسے قبول کرے. ہونا وہی ہے حدیث قدسی میں ہے کہ اے انسان ایک تیری مرضی ہے اور ایک میری مرضی ہے. سنا ہوگا آپ نے یہ حدیث قدسی معروف, یہ حدیث معروف حدیث ہے جس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں. اے انسان ایک تیری مرضی ہے اور ایک میری مرضی ہے, تو جو بھی کر لے ہونا وہی ہے جو میری مرضی ہے. تو اگر اپنی مرضی کرے گا تجھے تھکا دوں گا, ہوگا پھر بھی وہی جو میری مرضی ہے. بہتر ہے تو بھی وہ کر لے جو میری مرضی ہے, جو میری مرضی ہے اس کے مطابق چلے گا تو قیامت کے دن وہ ہوگا جو تیری مرضی ہے. اس کے لیے قرآن مجید میں ہے لوگ فیہا ما یشاؤون کہ جنت میں وہ کچھ ہوگا جو تمہاری مرضی ہے, جو تمہارا جی چاہے گا وہ عنایت. ولدینا مزید, اور ہمارے پاس اس سے زیادہ قدرت ہے. قرآن کی آیت ہے جو میں عرض کر, ہم اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی مرضی کو ڈھال لیں, ہونا وہی ہے جو اللہ کی مرضی ہے, وہ تو ہم خواہ مخواہ ادھر ادھر تھک رہے ہیں. اس کے لیے جو بنیادی کام ہے اور جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ تو ہونا ہے, اللہ کا پیغام تو پہنچنا ہے. آج میں جیسے نقی بھائی نے کہا کہ ہم آپ کو تیاری کروائیں گے, ہم نے رجوع سادات ہی میں کلاسیں شروع کر دی ہیں. آپ لوگ زیادہ حق رکھتے ہیں ان کلاسوں کے, ان سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں. کلاسیں کون سی ہیں؟ ہم نے ہندوازم پڑھانا شروع کر دیا. کیوں؟ ہندوؤں کو جب محمد رسول اللہ بتانا ہے تو ہمیں ہندو مذہب پہلے ماں ہم نے وید پڑھے ہوئے ہوں, ہم ان ویدوں میں سے دکھائیں کہ محمد رسول اللہ کہاں ہے. اور ویدوں میں نے اپنی نگاہ اس نگاہ سے پڑھا ہے کہ ہندوؤں کے ہاں ویدوں میں ایک جگہ نہیں, کم و بیش جو میں پڑھ چکا ہوں 15-16 جگہ پر رسول اللہ کا تذکرہ ویدوں میں آج بھی موجود ہے. ہم پڑھیں گے, ہم جانیں گے, ہم سمجھیں گے, تب ان کو کہیں گے یہ تمہارے دین, یہ تمہاری آسمان جو تم جنہیں آسمانی کتابیں کہتے ہو اس میں فلاں جگہ محمد رسول اللہ کا تذکرہ ہے, اس میں فلاں جگہ اللہ کے رسول کا تذکرہ ہے. اسی طرح سے یہ ہم نے کلاسیں شروع کی ہوئی ہیں, وہ پڑھ رہے ہیں. آپ لوگ اگر وہاں یہ پڑھائی ہو سکتی ہے تو آپ لوگ اس میں کیوں نہیں شامل ہو سکتے؟ آپ لوگ کیوں نہیں پڑھ سکتے عیسائیت؟ آپ لوگ کیوں نہیں پڑھ سکتے یہودیت؟ آپ لوگ کیوں نہیں پڑھ سکتے سکھزم؟ آپ ماہویرا کا مذہب کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ آپ مجوسی مذہب کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ شینٹوئزم آپ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کنفیوشزم آپ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ یہ دنیا میں جو رائج اس وقت ادیان ہیں, یہ سارے زندہ ادیان ہیں, اس کے پیروکار موجود ہیں, بدھ مت کے پیروکار موجود ہیں. ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے بدھ مت مذہب؟ پڑھ کے سمجھ کے پھر ان کو بتائیں کہ اللہ کا رسول کیا ہے, اللہ کے رسول کا دین کیا ہے. قرآن کہتا ہے هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله, اللہ کی ذات وہ ہے جس نے اپنے رسول کو دین کے ساتھ, دین حق, ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ سارے ادیان پر غالب آ جائے. یہ ہونا ہی ہونا ہے. ہم شریک کتنا ہوتے ہیں؟ یہ تو نہیں ہے کہ یہ نہ ہو, ممکن ہی نہیں ہے. قرآن کے وعدے پورے نہ ہوں, رسول اللہ کے وعدے پورے نہ ہوں, آئمہ کے وعدے پورے نہ ہوں, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. ہم اس میں حصہ کتنا ڈالتے ہیں؟ ہم اس میں کام کتنا کرتے ہیں؟ آپ کو پہلے عمومی دعوت دی تھی کہ آپ عمومی طور پر ایک تبلیغ میں شامل ہوں. اس سے ذہن میں یہی آتا ہے کہ شاید جیسے ہم نے نماز کی بات کرنی ہے, روزے, نماز روزہ اہمیت رکھتا ہے, کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس سے بڑھ کر ہم ان کو دین کی دعوت دیں, انسانیت کو ان کو سمجھائیں کہ توحید کیا ہے, ان کو بتائیں کہ رسالت کیا ہے, ان کو بتائیں کہ معاد کیا ہے, انہیں بتائیں کہ امامت کیا ہے. بخاری صاحب کو یاد ہوگا, مجھے امید ہے, ایک ہمارا جاننے والا تھا کمبھ میں, جاپان کا تھا. اس کے باپ نے تحقیقات کی, تحقیقات کر کے شیعہ مذہب اختیار کیا. جب ان سے وجہ پوچھی گئی, کہا کہ دنیا میں بس ایک ہی مذہب ہے کہ جن میں اللہ اور انسانوں کے درمیان جو واسطہ ہے وہ وقت کا امام, وہ موجود ہے, باقی کہیں بھی موجود نہیں ہے. یاد آ رہا ہے آپ؟ لہذا امام نے کیا کرنا ہے, اس کی زمینہ سازی ہونی ہے. لگتا ایسے ہے کہ جو کربلا میں, معلوم ہوگا آپ نے سنا ہوگا, جو گئے انہوں نے دیکھا ہے, حج دنیا کا سب سے بڑا اجتماع کربلا میں ہوا ہے, جت اربعین کا اجتماع. ہمارے علم کے مطابق ہمیں نہیں معلوم کہ اس سے بڑا کوئی اجتماع دنیا میں ہو, تو حج کا تو بہت چھوٹا ہے, کیونکہ میں حج پہ 8 دفعہ جا چکا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ حج پہ گیا نہیں ہوں تو مجھے خبر نہیں ہے, حج پہ 8 دفعہ جا چکا ہوں. یہ اجتماع بڑا ہوتا ہے, اور انہیں فرزند حسین کہہ کے بلایا جائے گا. لگتا ایسے ہے کہ یہ کربلا میں جو چند سالوں سے ہوا ہے, پہلے نہیں تھا اس طرح سے. معلوم ہوگا آپ کو یہ 2 کروڑ کم و بیش 2 کروڑ کا اجتماع ہوتا ہے. جو ہر جو سڑک بھی کربلا جاتی ہے وہ آپ جا کے دیکھ, اب جانا ہے اس دفعہ آپ نے, اسی لیے جمع ہوئے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. آپ دیکھیے گا کہ تا حد نگاہ, وہ تو ہماری نگاہ 2 میل 4 میل یوں جائے گی نا, وہ تو پورا 80 کلومیٹر ہی انسانوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے ایک سڑک, دوسری سڑکیں بھی اسی طرح سے ہوتی ہیں. لگتا ایسے ہے کہ یہی اربعین یہ مقدمہ سازی ہے امام حجت کے انقلاب, عالمی انقلاب کی. ہم خوش قسمت ہوں گے کہ اگر ہم نے اس کو اپنا پروگرام سمجھا, اسے اپنا سمجھ کے, اور وہاں پر جانے والے جو زیارت کر رہے ہیں, پہلا مرحلہ ہے کہ زیارت کرنے والے, سادہ زیارت کر رہے ہوں محبت سے زیارت, اس کا اپنا اجر ہے. لیکن اگر اس کو بامقصد بنا دیا جائے اور اس کو امام حجت کے اس انقلاب کے لیے, زمینہ سازی کے لیے سوچ سمجھ کے, جو روایات میں اس کے مطابق اگر کام کر لیا جائے, اور اس میں میں اور آپ جیسے بے حیثیت شریف ہو جائیں, اللہ نے اس کے صدقے میں باحیثیت بنا دیا. یہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ ایسا ہونے والا ہے, اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے. پچھلی دفعہ میں گیا ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ جو عشق ہے, اور جو وہاں پر عشق دین سے، عشق کربلا سے، عشق امام مظلوم سے، وہ یہاں بیان نہیں ہو سکتا. اب خود دیکھیں گے تو آپ خود جائیں گے دیکھیں گے تو پھر اندازہ ہوگا. اور کس طرح سے مہمان نوازی ہوتی ہے. وہ میں جب وہاں گیا تو میں نے ایک جملہ وہاں بھی وہ یہ جو آپ سے بھی ضرور آپ شامل کرنا چاہوں گا کہ ہم نے کہا کہ پوری دنیا کے استعمار کے لیے ایک امام حسین ہی کافی ہے. لیکن اگر ہم اپنی ذمہ داریاں نبھائیں، اگر ہم اپنا کام کریں، انشاءاللہ تعالی شعور کے ساتھ ہم یہ پہلا سلسلہ ہے. یہ اللہ کرے کہ یہ سلسلے مسلسل سلسلہ وار پروگرام رہے. اور آپ لوگ تیار ہو کے ایک منٹ کے لیے بھی کوئی آتا ہے تو آپ ایک حدیث امام حسین علیہ السلام کی سنا دیں، ایک امام حجت کے قیام کی حدیث سنا دیں، ایک واقعہ سنا دیں، ایک بات بتا دیں، تو آپ لوگ ہزاروں انسان تک پیغام پہنچاتے ہیں جو تیار ہو کے آتے ہیں، جو سننے کے لیے آمادہ ہیں. لیکن ہمیں اللہ یہ توفیق دے رہا ہے. پروردگارہ ہماری اس توفیق کو ہم سے سلب نہ فرما. یہ توفیق جو ہمیں ملنے والی ہے، یا اللہ اس کو اس طرح سے جیسے تو چاہتا ہے، تیرے پاک رسول چاہتے ہیں، آئمہ معصومین چاہتے ہیں، امام حجت چاہتے ہیں، پروردگارہ اسی طرح سے یہ ذمہ داری نبھانے کی توفیق دے. پورے شعور کے ساتھ، پورے علم کے ساتھ، پوری بصیرت کے ساتھ، پوری حقیقت کے ساتھ، پوری معنویت کے ساتھ، پروردگارہ جب پلٹ کے آئیں تو اپنے آپ میں اندر محسوس کریں کہ امام کی خصوصی عنایت ہم پہ ہوئی ہے، امام مظلوم کی بھی اور امام حجت کی بھی. پروردگارہ ہمیں حقیقی معنوں میں ان کا سپاہی کرا دے، ان کے غلاموں میں سے غلام کرا دے، ان کی پائے خاک قرار دے دے. پروردگارہ ہمیں حقیقی معنوں میں جو کچھ وہ چاہتے ہیں اپنی چاہت بنانے کا شعور دے دے، اپنی چاہت بنانے کی بصیرت دے دے. پروردگارہ حقیقی معنوں میں ہمیں ان کا ماننے والا قرار دے دے. اور یہ جو کہا گیا ہے، بتایا ہے کہ یہ تو ہو کے رہے گا، پروردگارہ اس میں جس قابل ہم ہیں ہمیں وہ خدمت کرنے کی توفیق دے. اگر کسی قابل نہیں ہے تو امام زمانہ کے صدقے میں ہمیں کسی قابل بنا دے، تاکہ ہم اس عالمی منصوبے میں، امام کے عالمی قیام میں، جو انبیاء کا حضرت آدم سے لے کے رسول اللہ تک، اور رسول اللہ سے امام، پہلے امام سے لے کے گیارہویں امام تک، سب کی آرزو رہی ہے کہ آخری حجت آئیں اور آ کے دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں. یا اللہ یہ بہت بڑا کام ہے، اس کی زمینہ سازی کے لیے یا اللہ ہمیں کام کرنے کی طاقت اور ہمت دے دے. پروردگارہ ان دعاؤں کو امام زمانہ کے صدقے کی، جن کے صدقے ہی یہ دنیا قائم ہے، ان کے صدقے میں یہ دعائیں قبول فرما لیں. ان کے قلب مبارک کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. اللہم صلی علی محمد.